السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ نمبر 163. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داؤد زبورا. بلا شبہ وحی کی ہم نے آپ کی طرف، جیسے وحی کی ہم نے نوح اور دوسرے نبیوں کی طرف علیہ السلام، اور اس کے بعد اور وحی کی ہم نے طرف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد کو علیہ السلام کو زبور. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی. نیز ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. یہاں پر وحی کی بات کی گئی ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. چونکہ آدم علیہ السلام کا قصہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے سورہ بقرہ میں، اور اللہ تعالی نے وہاں پر آدم علیہ السلام کو جب اتارا تھا تو یہ بھی کہہ دیا تھا، یہ فرما دیا تھا کہ میری طرف سے تمہارے پاس آتی رہیں گی ہدایات، تو جو اس کی پیروی کرے گا وہی کامیاب رہے گا، جو اس کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا. تو وحی کا سلسلہ تو دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی ہے، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام اسپیشل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے آسمان سے نازل کیے گئے تھے، زمین پر ان کو اتارا گیا تھا، اس لیے یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور نوح علیہ السلام جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے یعنی قدیم، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام تھے، ان کے بعد نوح علیہ السلام تھے. لیکن جب تک کہ شرک کی اتنی ابتدا نہیں ہوئی تھی جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، لہٰذا اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے. کہ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ کوئی ہم نے نئی چیز نہیں بھیجی، کوئی انوکھا رسول ہم نے نہیں بھیجا یا کوئی انوکھی بات ہم نے نہیں کی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی وحی آتی ہے جو ہم نوح علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک بھیج رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم شریعت سے نوازا، یا سچی خبروں کے ذریعے سے آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دی جو پہلے کے انبیاء پر آتی رہی ہیں. اور یہ وحی جو تھی اس کے بہت سارے ہم جانتے ہیں فائدے ہیں. وحی کا معنی ہوتا ہے تیز اشارہ یا خفیہ اشارہ، یہ لفظی معنی ہے اس کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، کوئی نئے رسول نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور آپ کی رسالت کوئی ایک نئی بات یا کوئی انوکھی بات نہیں ہے جس کو تم سمجھ نہیں پا رہے ہو یا جہالت اور انعاد برت رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اصول اور عدل کے ضابطے وحی کیے ہیں. یعنی جس طرح دوسرے انبیاء کی طرف وحی کیے تھے جس پر عمل کر کے وہ تقوی اختیار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے اور ایک دوسرے کی تساعد دیتے تھے، تو رسول اللہ کو بھی وہی وحی کی گئی ہے اور اصول اور ضابطے مقرر کیے گئے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی انبیاء اور رسول کے جن سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یونس بن متہ وہ بھی میرے بھائی ہیں. لہٰذا آپ کو دوسرے انبیاء اور رسول کے کو سامنے رکھ کر آپ کو رسول کو ماننا چاہیے اور ان کا اعتبار کرنا چاہیے. رسول اللہ کی دعوت بھی وہی ہے جو اس سے پہلے رسولوں کی دعوت تھی. آپ کے اخلاق بھی وہی اخلاق ہیں جو پہلے کے رسولوں کے اخلاق تھے. آپ کی تعلیم بھی وہی تعلیمات ہیں یا اسی مصدر سے نکلے ہیں سارے، یعنی ایک ہی سورس ہے سب کا، سب اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں، اور آپ اب ان کے اوپر خاتم النبیین بنا دیے گئے. یعنی اب آپ کے اوپر جو ہے رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا. تو پس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کیا، کوئی ایسے لوگوں کا جو ظالم اور متکبر تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان ان لوگوں کی طرف بتایا ہے جو رسول تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود مخصوص کر کے خود چنا اور ان کو بھیجا، رسول بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء اور رسول کے تذکرے بار بار کیے گئے ہیں الحمدللہ، ان کی تعریف کی گئی ہے، مدح اور ثنا کی گئی ہے، ان کے احوال بتائے گئے ہیں، انہوں نے جو مشکلات پر صبر کیا، انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ چنتا ایسے ہی بندوں کو ہے جن میں اللہ تعالیٰ کوئی خصوصیت دیکھتا ہے، جو اولو العزم ہوتے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اتنی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں، جو راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ چاہے کیسی بھی مشکلات آئیں، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ اپنے راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن ہمیں مزید بتاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی، کیسے ان کو چنا، کیسے ان کو خوشخبریاں سنائیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر سورہ صافات ہی میں ہے سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، ان کذلک نجزی المحسنین۔ سورہ صافات ہی کی آیت ہے کہ بس بھلائی اور احسان کرنے والے ہر شخص کو اس کے احسان کے مطابق اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور پھر ان کی تعریف اور توصیف بھی ہوتی ہے الحمدللہ، اور ان کو نصیب ہوتی ہے یہ ساری چیزیں۔ تو تمام انبیاء اور جتنے بھی رسول تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے اوپر، اور جن کا ذکر نہیں بھی کیا گیا جو قرآن میں اس کے علاوہ نام آئے ہیں، وہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کے اوپر احسان بھی کیا، ان کو بلند ترین مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا الحمدللہ۔ تو یہاں پر بعض انبیاء کا خصوصیت سے ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کرنے کا ذکر ہے، اور یہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام کے فضل و شرف کی بنا پر مخصوص کی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یعنی بغیر کسی واسطے کے بالمشافہ کلام فرمایا، یہاں تک کہ دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم الرحمن کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، آپ سوچیے۔ پھر جو ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء اور رسولوں کا، بعض قصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے بیان کیے، بعض انبیاء کے قصے بیان نہیں فرمائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت کثرت سے نبی آئے، یعنی کچھ کا تو نام ذکر ہے قرآن میں، کچھ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یعنی دنیاوی اور اخروی سعادت کی خوشخبری سنائی، یعنی رسولوں کو، اور رسولوں کے ذریعے سے ان کی امتوں کو۔ ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے خود مبعوث فرمایا، اور یہ رسول سارے اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی دعوت دینے والے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ڈرایا، کس بنا پر ڈرایا؟ کہ کہیں وہ آگ بھی نہ چلے جائیں۔ رسولوں کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں، یعنی رسول سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے تھے۔ رسولوں کی مخالفت کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اس راستے میں ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ اور پھر اس رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بھیجا یا مبعوث کیا کہ لوگوں پر حجت باقی نہ رہے، یعنی کل لوگ یہ نہ کہے پھر کہ اچھا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا بتانے کے لیے، لہٰذا ہمیں کیسے سزا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، پس تحقیق تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مسلسل بھیجا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، تاکہ لوگ پھر یہ دعویٰ نہ کر سکیں کہ اچھا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور یہ رسول لوگوں کے سامنے ان کا دین بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی کے اسباب بتاتے، جنت اور جہنم کے راستے واضح کرتے، اور جب کوئی انبیاء اور رسولوں کا انکار کرتا تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے۔ پھر یعنی اس کے سارے یعنی اتنے واضح انداز میں رسولوں کی دعوت دینے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو اپنے نفس کو ہی ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی خود کی غلطی سے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو بہرحال یہ رسولوں کو مبعوث کرنا، یہ مبعوث فرمانا، دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت اور غلبے کی دلیل ہے اصل میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف رسولوں کو ہی نہیں بھیجا بلکہ ہدایت کے لیے کتابیں بھی نازل کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے، کیونکہ انبیاء اور رسول ان کا مبعوث کیا جانا ضروری تو تھا، لیکن اب ظاہر سے پتہ وہ بھی انسان تھے، تو ایک کے بعد ایک سارے رسول وفات پاتے گئے، تو اب ان کی تعلیمات کیسے باقی رہیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی ذریعہ بنایا، جیسے احادیث کو محفوظ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کتابیں بھی نازل فرمائیں تاکہ وہ تعلیمات باقی رہیں۔ تو بس تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اس بات کا کہ اس نے جس طرح اپنے رسول بھیج کر ہم پر اپنی نعمت کی ابتدا کی، اسی طرح وہ ہمیں ان کے راستے پر بھی چلائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم رسولوں کے راستے پر چل سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور اس کے رحم و کرم کے مستحق ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وحی کا سلسلہ دیکھا جائے تو کب سے شروع ہے؟ اس آیت کے مطابق تو یہ نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا تھا، تو ان کو تو وحی دے کر ہی بھیجی گئی ساتھ میں دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام ہی سے وحی کا سلسلہ شروع ہے. اور یہاں پر اسبات کا ذکر آیا ہے، یہ بھی قابل غور ہے. اور چونکہ سب سے زیادہ انبیاء اور رسول بنی اسرائیل میں آئے تو اسبات اس کو کہتے ہیں. الانبیاء من ولد یعقوب علیہ السلام، یعنی وہ انبیاء جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کی طرف مبعوث کیا، جیسے کہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، جو 12 قبیلے تھے ان میں جتنے بھی رسول مبعوث ہوئے سب یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے. تو اسبات اولاد یعقوب، انبیاء اولاد یعقوب آپ کہہ سکتے ہیں اسے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مکمل کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، اور شریعت پر ہی ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، انسان کی عقل پر نہیں. اگر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وحی بعد میں، وحی کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے عقل کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عقل ہی انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرواتی ہے، ڈیفرینشیٹ کرواتی ہے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے. عقل تو انسان کی بہک بھی جاتی ہے، عقل انسان کی اس کو گمراہ بھی کر دیتی ہے، اس کو دلالت اور گمراہی کی راستے پر بھی ڈال دیتی ہے. لیکن جب تک آپ اپنے عقل کو وحی کے ذریعے سے تابع نہیں کریں گے، اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، یعنی وحی کی تعلیمات میں آپ اپنی عقل کو استعمال کریں گے، تبھی آپ کی عقل آپ کو صحیح راستہ دکھا سکتی ہے. تو ہم عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتے. اس سے معلوم ہو کہ شروع سے انسان کی ہدایت کا ذریعہ عقل نہیں رہی ہے، بلکہ رسول ہیں اور کتابیں ہیں، اور کتابوں میں جو شریعت نازل کی گئی وہ شریعت ہے. تو رسول کی زندگی، ان کے احکامات اور قرآن کے احکامات، یہ دونوں ملا کر شریعت بنتے ہیں اگر دیکھا جائے تو. تو لوگوں پر حجت تمام کی گئی، عقل پر بھروسہ نہیں کیا گیا، اور شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہی انسان کے لیے مفید، فائدہ مند اور نجات کے دلیل ہے اصل میں. تو یہاں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اصل میں کہ، یعنی یہ والی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنا ضروری ہے، ہر حال میں دعوت دی جائے گی. اگر سامنے والا مانتا ہے تو ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پہلے دعوت دیتے تھے، لوگوں کو خطوط لکھا آپ نے، اور ان خطوط کے ذریعے سے جو لوگ اگر نہیں بھی اسلام قبول کیے لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور کمپرومائز کرتے ہیں، تو ان کو کچھ بھی نہیں کیا گیا. لیکن جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت دینے کے بعد دشمنی بڑھتی اور دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا، پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. تو جب تک آپ تبلیغ اور رسالت کا حق ادا نہیں کر دیتے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے ہیں، آپ اس رسالت کی جو دعوت ہے، یعنی جو مشن تھا رسول اکرم کا، آپ کو پہنچا نہیں دیتے آگے والے کو، آپ اس کے خلاف، یعنی پھر کوئی حجت یا کوئی دلیل نہیں بن سکتی. پہلے آپ کو پیغام پہنچانا ہے، پہلے آپ کو میسج دینا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے. اگر وہ مان لیتے ہیں یا دوستی برقرار رکھتے ہیں، اگر نہیں بھی اسلام قبول کرے تو ٹھیک ہے، وہ امان میں ہے. لیکن اگر وہ نہیں مان رہے، دشمنی پر اتر آئے، تو پھر اس کے بعد جنگ کی جائے گی. اس سے پہلے جنگ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ لا یجوز قتال الکفار الذین لم تبلغهم الدعوة، یعنی جب تک تم ان کو اسلام کی دعوت نہیں دے دو گے، دین کی دعوت نہیں دو گے، تبلیغ نہیں کر دو گے کفار کو، تو تمہارے لیے قتال جائز ہی نہیں ہے. اور یہی رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی تھا کہ پہلے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، ان کو اسلام کی طرف بلانا. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی جب تک عذاب نہیں بھیجتا ہے، جب تک کہ اپنے رسولوں کو مبعوث نہیں فرما دیتا اور وہ دعوت دین کا کام یا اس کا حق ادا نہیں کر دیتے. پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وحی ہے دراصل، یہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، اور وحی کی تعلیمات کی روشنی ہی میں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نہیں ہماری باتیں صحیح ہے، آج کی دنیا کے جو رولس ہیں یا آج دنیا میں جو قانون بنائے گئے ہیں وہ صحیح ہے. نہیں، قانون ایک بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے اصل میں، اور بالکل ہی بے معنی لفظ ہے. قانون بدلتا رہتا ہے، قانون میں ظلم ہے، زیادتی ہے. قانون بعض اوقات امیروں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، غریبوں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، لیکن شریعت اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے برابر ہے. اس میں کسی پر ظلم نہیں کیا گیا، نہ مرد پر، نہ عورت پر، نہ بچوں پر، نہ بوڑھوں پر، نہ اس میں ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ گورے کے لیے الگ ہے، کالے کے لیے الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے. نہیں، شریعت سب کے لیے برابر ہے، چاہے گدا ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی حکمراں ہو، محکوم ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے شریعت کا. کوئی اس میں تمیز اور امتیاز نہیں ہے. ایک نماز کی صف میں کھڑے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، کوئی اس کے لیے الگ کرسی نہیں رکھی جائے گی. سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کی امتیازی خصوصیت ہے ماشاءاللہ. तो यहाँ पर हम देखते हैं वही के बारे में एक हदीस हम देख लेते हैं। आयशा रदी अल्लाह फरमाती है कि हारिस बिन हिशाम ने आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे आती है? तो आयशा रदी अल्लाह फरमाती हैं, आपने फरमाया, कभी तो ऐसे आती है जैसे घंटे की झनकार हो, और ये वही मुझ पर सख्त मशक्क़त वाली होती है। फिर जब फरिश्ते की कही हुई बात मुझे याद रह जाती है तो ये मौक़ूफ़ हो जाती है, उसमें वक्फ़ा आ जाता है। और कभी फरिश्ता मर्द की सूरत में मेरे पास आता है, मुझसे बात करता है, तो मैं उसकी कही हुई बात याद कर लेता हूँ। आयशा रदी अल्लाह कहती है कि मैंने देखा कि जब सख्त सर्दी के दिन में आप पर वही उतरती, फिर जब आप पर वही ख़त्म हो जाती तो आपकी परेशानी से पसीना फूट निकलता। तो बहरहाल आप पर जो वही की जाती है वही की गई जो पिछले तमाम अंबिया पर वही की जाती रही है। यानी अगर आज कोई शख्स तौरात और इंजील जो कि चेंज नहीं हुए हैं, जो उसकी असल तालीमत अगर बाकी रही हैं कहीं तहरीफ के बग़ैर वाली, अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल तालीमत सेम नज़र आएंगी कुरान की। इवन इतनी तहरीफ हो जाने के बावजूद भी कुछ मज़मून उसमें ऐसा मिलता है जो बिल्कुल कुरान से मिलता जुलता लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हालांकि आज उसमें इतनी तहरीफ हो चुकी है, लेकिन मुताला करेंगे तो फिर भी आपको पता चलेगा कि कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जो बिल्कुल कुरान के जैसे ही महसूस होते हैं, और लगता है कि इन तमाम जो कुतुब समावियत थी उन सब का सरचश्मा एक ही है। और यहूद ज़बूर को वही इलाही तस्लीम तो करते हैं, हालांकि उनके ऊपर तौरात नाजिल की गई थी, और तौरात भी दरअसल एक साथ नहीं नाजिल की गई, जो अलवा थे वो तो ठीक है मिले थे मूसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन उसके अलावा भी वही आती रही मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो यहाँ पर ज़बूर का लफ्ज़ बिलखसूस इसलिए आया है कि तुम जो एतराज़ करते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एक साथ क्यों नहीं वही नाजिल हो गई है, एक ही किताब एक साथ क्यों नहीं उतार दी गई? तो इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि वही जो आई है रसूलों पर मुख्तलिफ औकात में आई है, ऐसा नहीं कि एक ही दफ़ा उतार दी गई, एक ही दफ़ा वही आई। तो किस चीज़ ने तुमको कुरान को मानने से रोक रखा है? तो ये यहूद का दरअसल जवाब है। तो वही के जो दो तरीके हमने ऊपर पढ़े थे, तीसरा तरीका यह है कि अल्लाह ताला पर्दे के पीछे से किसी रसूल से कलाम करे, और ये मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की थी कि मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। अलबत्ता मेराज के मौके पर ये रसूल अकरम को भी अता हुई थी ये नेमत कि अल्लाह ताला ने हिजाब से मिवराए हिजाब से बात की थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमें ये बात पता चलती है कि उनकी रिसालत का आगाज़ यानी उसकी शुरुआत ही डायरेक्ट अल्लाह ताला के कलाम करने से हुई थी। यानी जो वही आई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह ताला ने कलाम किया था मूसा अलैहिस्सलाम से। आप जानते हैं कि बारह कुरान में हमारा पढ़ा हुआ है ये कि एक दरख्त के पीछे से आवाज़ आ रही थी। इससे ये मालूम होता है कि यहूद दरअसल अपने ज़ौम में मुब्तला थे, और वो वही को मानना नहीं चाहते थे, और इसी बिना पर वो मुशरिकीन ने मक्का का भी रास्ता रोके हुए थे कि तुम लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की दावत को ना मानो, और वही के बारे में शकुक व शुबहात में मुब्तला करते रहते थे। इसीलिए जो आगे आ रहा है आयत नंबर 165 में, रसूल मुबशरीन व मुनज़रीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाही हुज्जतुम बाद अर्रुसुल वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा। ये सब रसूल लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले थे, ताकि उन रसूलों के आने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे, और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह सुभान तआला ने रसूलों को इसीलिए भेजा कि ये खुशखबरी देने वाले और डराने वाले थे, और कल क़यामत के दिन फिर कोई शख्स ये ना कह सके कि अच्छा हमको सज़ा क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमें तो ये बात का इल्म ही नहीं था। लिहाजा अल्लाह ताला ने यहाँ पर हुज्जत तमाम कर दी, यानी कायनात में इंसान की हैसियत और अल्लाह की तरफ से इतमाम हुज्जत है कि अल्लाह ताला ने फितरतन इंसान को इतनी अक़ल अता की है कि वो अल्लाह और उसकी सिफात को समझ सके। इतना तो वो जानते ही है कि कोई चीज़ बग़ैर अल्लाह ताला के यानी खालिक के बग़ैर वजूद में नहीं आ सकती। वो ये भी जानता है कि एक मज़बूत निज़ाम जो दुनिया में चल रहा है और ये दुनिया में सारी चीज़ें हरकत कर रही है, तो ये किसी चीज़ की यानी ये चीज़ का इतना मरबूत यानी सारी चीज़ें जो इतनी मरबूत अंदाज में चल रही हैं, इसके पीछे कोई बहुत ही ज़बरदस्त हस्ती इस कायनात के इंतज़ाम को चला रही है। ये इतना मजबूत निज़ाम, इतनी मुद्दत से चलता हुआ निज़ाम, ये ऐसे ही तो नहीं शुरू हो सकता। फिर इसमें बिगाड़ भी आप देखें कि यानी चाँद सूरज सितारे कई ज़मानों से गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन वो टकराए नहीं आपस में, क्योंकि ज़रा से टकराने से तबाह और बर्बाद भी हो सकते थे। लेकिन कायनात ये कोई इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि अगर ये इत्तेफाक का नतीजा होती तो कब की फना हो चुकी होती, ख़त्म हो चुकी होती। तो इंसान को अपनी अक़ल से भी थोड़ा सोचना चाहिए, शऊर से भी वो काम ले। और फिर अल्लाह ताला ने रसूल भेजकर इंसान को तमाम हकायक बता दिए, इस बात पर मुतला कर दिया या ख़बर दे दी कि انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، اسے یہاں رہ کر کیا کام کرنا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کس کردار کو وہ ادا کر رہا ہے اور کیسے کردار کو ادا کرے گا تو کامیاب رہے گا، آخرت کی زندگی کا دار و مدار کس چیز پر ہے، اجر کب ملے گا یا گناہ کرے گا تو ناکام ہوگا اور عذاب کیا ملے گا، آخرت کی زندگی میں اس کو کس طرح سے مصیبتوں اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا یا کیا چیز برداشت کرنی پڑے گی۔ تو رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حجت پوری کر دی۔ اصل میں رسول نے یہ تمام طریقے بتا دیے کہ قیامت آئے گی، ایک دن حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کو کھڑے ہونا ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس وقت کوئی پھر یہ کہہ کر بری اس سے منع ہو سکے کہ ہم کو تو علم ہی نہیں تھا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو انبیاء اور رسول کثرت سے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور کتابیں چھوڑ گئے ہیں اپنے پیچھے۔ کبھی بھی انسانیت پر کوئی ایسا دور نہیں آیا بتایا جاتا ہے جب کوئی نبی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نہ نازل ہوئی ہو دنیا میں جو انسان کی صحیح رہنمائی کر سکے، اور اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا یہ قرآن قیامت تک کے لیے اب مشعل راہ ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب اگر انسان اس طرف توجہ ہی نہ کرے یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کر دے تو اب اس کا خود کا اپنا قصور ہوا، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کی، اور اپنے بندوں پر احسان کیا کہ اس نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، اور انبیاء کے بعد ان کے وارث علماء ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑ جاتے بلکہ علم کا ورثہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، لہٰذا کوئی اس سے اب بری نہیں ہو سکتا اور کوئی روگردانی نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے، ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر آگے آئے دیکھیے 167، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اگرچہ اللہ کی گواہی ہی بہت کافی ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، اور نہ ہی انہیں جہنم کی راہ کے سوا کوئی دوسری راہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا، یہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اپنی زبردست حکمت پر مبنی تھا۔ تو اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی جو نازل کیا اس نے آپ کی طرف، اور جو نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا ذکر کیا ہے، یعنی دوسرے انبیاء کو تو وحی کی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں پر اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ذکر ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ اس نے آپ کی رسالت کی اور جو تعلیمات لے کر آپ کو مبعوث فرمایا ہے اس کے بارے میں گواہی دی گئی ہے کہ انزلہ بعلمہ، اس نے اپنے علم سے اسے نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس میں اس معنی کا احتمال ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح نازل فرمایا کہ وہ اللہ کے علم پر مشتمل ہے، یعنی اس کے اندر تمام علوم الوہیہ، احکام شریعہ، غیب کی خبریں سب کچھ موجود ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو سکھایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اس نے اس قرآن کو اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، تب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شہادت کا یہ پہلو ہوگا، یہ اشارہ ہوگا کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس طرح نازل فرمایا ہے کہ وہ تمام جو بھی احکامات ہیں یا جو مناہیات ہیں اس پر مشتمل ہے، اور یہ سب کچھ جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، جو حرام کیا، وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کی جو اس نے قرآن میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس قرآن میں دین کی دعوت دی ہے، تو جس کسی نے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت پر لبیک کہا اور تصدیق کی وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی ہے، اور جس کسی نے اس کو جھٹلایا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی برتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوست کی، اپنے ولیوں کی مدد فرماتا ہے اور ان کو مزید نعمتیں عطا کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جو دشمنی پر اتر آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت ہٹا لیتا ہے اور پھر وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اب اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت اور اس کی حکمت میں عیب لگائے بغیر، اور پھر فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ اس سے بڑھ کر شہادت اور کچھ نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، کہ کوئی مانے نہ مانے اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحی اپنے علم کے سطح پر نازل کی ہے۔ لوگ آپ کو رسول مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ ان کی اصل میں کم عقلی ہے۔ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر یہ وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے نازل کی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی شہادت کافی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے، اس نے شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی شہادت دی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں تو دیکھا جاتا ہے کہ قرآن علم الہی کا خزانہ ہے۔ اصل میں اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں تمام علوم موجود ہیں، وہی کے ذریعے انسان کو ایسی باتوں کا علم ہوا جنہیں وہ پہلے نہیں جانتا تھا، یا اس کے پاس کوئی سورس نہیں تھے جاننے کے، جیسے کہ دشمنوں کی سازشوں کی بر وقت اطلاع اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو دی اور قرآن میں بھی موجود ہے، مسلمانوں کی بر وقت مدد، پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکام نازل ہوتے تھے صحابہ کے سوالات پر، آنے والے مستقبل کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں قرآن دیتا ہے، یا جب صحابہ اکرام تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت دین کے غلبے کی خبر، خوشخبری اور دین کی بلندی، سربلندی تمام دوسرے دین ادیان پر، پھر قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد کے حالات، حشر کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں معلومات، یہ سب دراصل وحی کے ذریعے سے ہی معلوم ہوا۔ اور وحی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس قرآن سے وہی لوگ فیض یاب ہوتے ہیں جو اس کو واقعی میں وحی الہی مانتے ہیں، اور قرآن ہی سے ابتدا ہے اصل میں، اور قرآن ہی پر انتہا ہے تمام علوم اور اس کی فیض کی۔ پھر تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو انسان آیت الہی میں غور و فکر کرتا رہے گا، نئے نئے حقائق اس کے سامنے آنے لگتے ہیں یا آتے رہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت لامحدود ہے، اسی طرح اس کے کلام کی وسعت بھی لامحدود ہے، اور کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا علم موجود ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ کیسے تمہارا دن اچھا ہو سکتا ہے بغیر عمل کے، یعنی اگر تمہیں علم چاہیے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سے علم حاصل کرنا پڑے گا، اور اس علم کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر علم آ جائے اور عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ علم اٹھا لیتا ہے۔ واقعی میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں۔ تو کوئی دن تمہارا کیسے ایسے گزرے گا جس میں تم نے کوئی عمل نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نازل کردہ احکام پر؟ تو یہ میری اور آپ کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کرنے والے بنیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وسعت، اس کی گہرائی کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہم جو قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، ہمارے اوپر اس کی حقیقت، اس کے جو حقیقی راز ہے، وہ ہمارے اوپر منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے ان قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوگے۔ ہر بار پڑھنے پر ایک نیا انداز، ایک نئی بات ہماری سمجھ میں آئے گی، اور ہر دور میں قرآن اپنے اسرار و رموز کھولتا رہے گا، اس کی آیتوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے الحمدللہ، کیونکہ قرآن ہر دور کے لیے ہے۔ یہ علم کا خزانہ ہے اصل میں۔ کوئی جو بدبخت ہوگا وہی قرآن کو چھوڑ سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمارا وہ دن کیسے اچھا گزر سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہ ہو۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں آپ خود سوچیے۔ یہاں علم کی بات کی گئی ہے، خصوصاً آپ دیکھیے جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کیسے نازل کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ انزل الیک انزلہ بعلمی، کہ اس نے آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے، جو کچھ بھی اتارا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اکرم پر جو بھی تعلیمات نازل ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بنا پر ہے، اور سوچیے اللہ تعالیٰ کا علم، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تو ایسا ہے کہ ہم اس کی مثال بھی نہیں بیان کر سکتے، اور ہمارے پاس اتنا تھوڑا علم دیا گیا ہے کہ سمندر میں انگلی ڈبوئیں گے تو کتنا پانی لگے گا ہماری انگلی کو، تو وہ اتنا چھوٹا سا علم آج دنیا میں دیا گیا ہے، اور باقی کا سارا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے یہ اپنے علم میں سے تمہیں یہ علم دیا ہے قرآن کریم۔ تو کتنی بڑی دولت ہے آج ہمارے لیے، کتنی بڑی نعمت ہے آج ہمارے لیے قرآن کریم، کہ اگر ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہم یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ڈائریکٹ علم پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ علم، انسان جب اس علم سے بہرہ ور ہوتا ہے، اس سے فیض یاب ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس پر हकीकत खुलती चली जाती है, वो अपने रब से नज़दीक होता चला जाता है, करीब होता चला जाता है। क्योंकि इल्म इंसान के अंदर शऊर और आगही पैदा करता है, इल्म की वजह से इंसान के अंदर अच्छी खूबियाँ पैदा होती हैं और अमल में ढलता चला जाता है। इल्म इल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो बेअमल होते हैं, और ऐसे आलिम कोई काम के भी नहीं, या ऐसा इल्म कोई फ़ायदे का भी नहीं। यहाँ पर इल्म की बात की गई है, और चूँकि हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम इस पर भी एक बात टॉक रख सकते थे कि इल्म की कितनी फजीलत आई है, और जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। इसीलिए सहाबे कराम इल्म की लगन और उसके शौक़ में इस कदर आगे बढ़ते चले गए थे कि कोई उनके बराबर पहुँच नहीं सका। सुभान अल्लाह, उनको इतना शौक़ था कि उसके लिए उन्होंने दूर दराज के सफ़र किए, और क़ुरान की वजह से कई उलूम मुतारफ़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और हदीस की वजह से भी, कह रहे थे कि कम से कम नए 100 उलूम व फ़नून मुतारफ़ किए गए सिर्फ हदीस के इल्म की वजह से। तो ये इल्म एक ऐसी नेमत और दौलत है जो इसको सही नीयत के साथ हासिल करता है तो अल्लाह ताला उसके भी दर्जात बुलंद कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी अल्लाह ताला की नज़रों में सुरखरू हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, कि अल्लाह ताला हमें भी अच्छा ऐसा इल्म दे जो हमें हमारे लिए नफ़ा बख्श हो, जो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो। जैसे हमने पीछे रासिखूना फिल इल्म के बारे में पढ़ा था, फिर आगे देखिए कि फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं। तो फ़रिश्तों की गवाही इस लिहाज से काबिल एतबार है कि वो अल्लाह ताला के कामों को अंजाम दे रहे हैं। कायनात के जितने जुमला उमूर हैं अल्लाह ताला के इज़्ज़त से फ़रिश्ते ही अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला का कलाम भी फ़रिश्तों के ज़रिए से नाजिल होता है। हालांकि फ़रिश्तों की गवाही की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की गवाही हर लिहाज से काफ़ी है, क्योंकि वह हर चीज़ का खालिक और उसका मुंतज़िम है, और फ़रिश्ते तो उसी के हुक्म के पाबंद हैं। लेकिन फिर भी फ़रिश्ते भी गवाही देते हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ुद देखा है ना सर निज़ाम को। फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर उन लोगों के बारे में फ़रमाया कि जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता अख्तियार किया, यानी जिसने अल्लाह की आयात का इनकार किया, उसने अल्लाह के इल्म का भी इनकार कर दिया और उसकी गवाही का भी। फिर सिर्फ खुद इनकार ही ना किया, बल्कि अल्लाह की राह में रोड़े भी अटकाए, लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकता रहा। जो ईमान वाले थे उनके दिलों में शुक व शुबहात पैदा किए, उनको इस्लाम के रास्ते से रोका, वो यकीनन बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया, और ऐसे लोग दरअसल नाकाबिले माफ़ी हैं। इनके लिए जहन्नम लिख दी गई है, और वो ख़ुद अपने आप के लिए जहन्नम के रास्ता आसान कर रहे हैं, जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो आप देखें कि ये जो ख़बरें वही के ज़रिए से दी गई हैं, इसमें हर तरह की खैर और सलाह है। इसमें कामयाबी का रास्ता भी बता दिया गया और नाकामी का रास्ता भी बता दिया गया, और इस क़ुरान में आइंदा आने वाले ज़मानों में क्या होगा, यानी जो ग़ैब की ख़बरें हैं, या आख़रत में अल्लाह ताला क्या मामलात लोगों के साथ अंजाम देंगे, यानी कैसे उनका हिसाब किताब होगा, सारी चीज़ें बता दी गई। यानी इस इल्म के आ जाने के बाद अब कोई अल्लाह के रास्ते से लोगों को ना रोके, क्योंकि इस क़ुरान में हर किस्म की खैर व सलाह, रुश्द व हिदायत, अदल व एहसान, सिद्क, नेकी, सिला रहमी, हुस्न अखलाक सब कुछ इसमें बता दिया गया है, और हर किस्म के शर, फसाद, बगावत, जुल्म, बदखुल्की, झूठ, वालदेन की नाफरमानी से रोका गया है। यानी इसमें बता दिया गया कि कौन सा रास्ता कामयाबी का रास्ता है, कौन सा रास्ता नाकामी का रास्ता है। अब अगर उसके बावजूद भी लोग अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, ख़ुद भी बुराई करते हैं, दूसरों को भी बुराई की तालीम देते हैं, लिहाजा वो अपने लिए ख़ुद जहन्नम का रास्ता आसान कर रहे हैं। और जो लोग भी अल्लाह के रास्ते पर ईमान लाएंगे, इस रास्ते की दावत पर ईमान लाएंगे, लब्बैक कहेंगे, उनके लिए भलाई ही भलाई है। तो जो ईमान लाया उसके लिए खैर लकुम, और जो ईमान छोड़कर कुफ्र के रास्ते पर चला उसके लिए फिर जहन्नम है। तो रसूल अकरम पर ईमान लाना ज़रूरी है, आपकी तालीमात को मानना ज़रूरी है। जो लोग रसूल अकरम की तालीमात को मानेंगे वही फ़ायदे में रहेंगे, और जो उससे मुंह मोड़ेंगे वो अपना नुकसान खुद उठाएंगे। तो ये अहले किताब के बारे में कहा गया असल में, कि जिन लोगों ने जुल्म किया और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका। दरअसल यहूद ये समझते थे कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, असल उलमा या असल आलिम हम हैं। वो समझते थे कि यहूद के अलावा जितने भी लोग हैं, ये अरब और आसपास के इलाके के लोग, ये उम्मी या अनपढ़ लोग हैं। वो समझते थे कि इसलिए उनकी हर जायज़ और नाजायज़ बात को अहले अरब ने मानना चाहिए, क्योंकि हम अहले इल्म हैं। इस इल्मी साहब का यहूदियों ने बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और फिर लोगों को शकों को शुबहात में मुब्तला करते रहे। और पहले भी इनका जिक्र गुजर चुका है, आपने देखा होगा कि ये अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे, रसूल के बारे में शक में मुब्तला करते थे। यहूद ये समझते थे कि उनकी जो शरीयत है वो नाकाबिल तनसीख है, यानी वो चेंज नहीं हो सकती, और तौरात में जो कुछ भी अहकाम नाजिल हो गए हैं वो चेंज नहीं हो सकते। हालांकि तौरात उनके सामने, खुद यहूद जानते थे कि दो बार तौरात को वो गुम कर चुके थे, उनसे गुम हो गई थी तौरात। उनके उलमा को भी ये इल्म था कि तौरात में बहुत सारे ऐसे मज़मून शामिल कर दिए गए हैं जो लोगों के ख़ुद साख्ता मज़मून हैं, यानी जिसमें जो इंसानों की बातें थी। बाज़ोकत उनके उलमा ख़ुद पसोपेश का शिकार हो जाते, उलझन का शिकार हो जाते कि अच्छा ये अल्लाह की तरफ से आया था या कोई बंदों की लिखी हुई बात है, और वो तमीज़ नहीं कर सकते थे। और फिर ख़ुद अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो ख़ुद भी उसमें तहरीफ भी कर देते थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो समझते थे कि तौरात जो उनके पास मौजूद है वो सबसे बेस्ट है, उसके बाद अब कोई किताब की ज़रूरत बाकी नहीं रही और तौरात अब चेंज नहीं हो सकती। दूसरा उनका ये ज़ौम उनको था, ज़ौम बातिल ही कह सकते हैं, कि आने वाला आखिरी नबी दरअसल बनू इसराइल से होगा, लेकिन जब वो बनू इस्माइल में आ गया तो वो और भी पीछे हट गए। हालांकि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं था, कोई दलाइल मौजूद नहीं थे, कोई उनके पास कोई सनद मौजूद नहीं थी कि आने वाला रसूल आखिरी नबी बनू इसराइल से होगा। जब वो बनू इस्माइल में मबूस हो गया तो एक हसद के मारे उन्होंने इनकार कर दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो कहते थे कि हम अहले इल्म हैं, फिर हम उम्मीदों के नबी पर कैसे ईमान लाएँ। यानी आप देखें ये एक तकब्बुर, आज भी ऐसा था ना कि अच्छा सिर्फ अपने लोगों की बात मानो, अपने मज़हब अपने मसलक की बात मानो, उससे हटकर किसी की बात ना मानो, सिर्फ हमारे जो आलिम कह रहे हैं वही सही होगा, हम किसी और की बात नहीं मानेंगे। जैसे हालत हैज़ में कुरान पढ़ने के बारे में आप देखें, हिफ्स करने के लिए तो कोई उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, इस पर तो सब उलमा कहते हैं कि जो हिफ्स करने के लिए जो टीचर होंगी और स्टूडेंट होगी वो हालत हैज़ में भी कुरान पढ़ सकते हैं। और जो हाफिज़ा होती है, यानी हाफिज जो कुरान का हिस्सा जो हिफ्ज़ होता है, तो ज़ुबान से तो आप हालत हैज़ में कुरान कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, यानी हालत हैज़ में भी, यानी उसके लिए ना वज़ू शर्त है ना आपको पाक होने की शर्त है। हाँ, जनाबत के बारे में ठीक है कि गुस्ल जनाबत से पहले कुरान पढ़ने के लिए को अवॉइड किया गया है, लेकिन ज़िक्र अज़कार तो आप कर सकते हैं। तो हालत हैज़ में लोग हिफ्ज़ वाला कुरान भी सुनाना नहीं चाहते हैं, कहते नहीं बस हमारे आलिम ने मना कर दिया है। तो ये क्या बात हुई भाई, जब मालूम है कि ख़ुद सहाबियात और कोई दलील भी नहीं है मना करने की, कि जो हिफ्ज़ किया हुआ कुरान है वो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं ज़ुबान से, क्योंकि ज़ुबान पाक है। तो बहरहाल कुछ लोग हैं जो मानते नहीं, तो यहूद का भी ये कहना था कि नहीं, हम तो अहले इल्म हैं, हम ये उम्मी लोगों के नबी की बात कैसे माने। और इसी बिना पर वो ख़ुद भी इस्लाम से रोकते थे और दूसरे लोगों को भी इस्लाम लाने से रोकते थे, और वो समझते थे कि चूँकि ये नबी इल्मी ख़ानदान यानी बनी इसराइल से ताल्लुक़ नहीं रखता, लिहाजा ये सच्चा नहीं हो सकता ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से तमाम इत्माम हुज्जत हो चुकी और आखरत में तुम्हारे पास कोई उज़्र नहीं होगा और सब शहादतें अब तुम्हारे ख़िलाफ़ जाएंगी। बेहतर यह है कि तुम संभल जाओ और रसूलुल्लाह पर ईमान ले आओ। तो यहाँ पर दरअसल यहूद की जो बातें थी या उनके इल्ज़ामात थे उनका भी जवाब दिया गया है, और ये यहूद का जवाब देकर दरअसल अहले मक्का या कुफ्र करने वालों को भी जवाब दिया जा रहा है कि तुम ये यहूद की बातों में ना आना, ये तो पहले से ही दरअसल एक गलाफ अपने ऊपर चढ़ाकर बैठे हुए हैं, ये ख़ुद भी हक को मानने वाले नहीं और दूसरों को भी मानने नहीं देंगे, लिहाजा तुम इनकी बात ना मानो और अपना काम करते चले जाओ, इस रसूल पर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वही को मानने वाले बने, वही की तालीमात पर अमल करने वाले बने और अपनी अक़ल को वही के ताबे रखें, अपनी अक़ल के घोड़े ना दौड़ाते फिरें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बस नहीं, यानी बहुत सारी चीज़ों का लोग इनकार भी कर देते हैं, जो अक़ल परस्त तबका होता है, जो मुतज़िला फ़िरका कहलाया दरअसल वो अक़ल परस्त तबका था, उन लोगों ने कहा कि अक़ल सुपेरियर है वही के मुकाबले में, जबकि एक सही मोमिन जो होता है, मोमिन बंदा, वो अपनी अक़ल को वही के ताबे रखता है, उसके अंडर रखता है, और यही सही तरीक़ेकार है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम कुरान की आयतों को बेहतर तौर पर समझ सकें ताकि हम उस पर अमल भी कर सकें। आमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन نبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.